أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا.
يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اسی طرح ہم آپ پر
یہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہ ان واقعات کی خبریں جو پیچھے گزر چکے، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے یہ نصیحت کی کتاب عطا کی ہے. جو آدمی اس سے اعراض کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ لے کر آئے گا، بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. یہ لوگ اس بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ برا بوجھ ہوگا. یہ وہ دن ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم اس روز مجرموں کو جمع کریں گے جو نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر 10 دن. ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے، جبکہ ان میں جو بہتر طریقے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر صرف 1 دن. اور یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول بنا کر بکھیر دے گا، اور پھر اس زمین کو چٹیل صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا کہ جس میں نہ آپ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ابھار. یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ پکارنے والے کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور اس پیچھے جانے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، تو تم سرسراہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے. یہ وہ دن ہوگا کہ سفارش نفع نہیں دے گی مگر اسی شخص کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو اور جس کی بات پر اللہ راضی ہو. وہ رحمان جانتا ہے کہ جو لوگوں کے آگے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اسی ذات کے لیے سرنگوں ہو گئے جو زندہ ہے اور آسمان و زمین کو تھامنے والی ہے. اور وہ شخص ناکام ہوگا جو ظلم اٹھا کر لائے گا، اور جو آدمی نیکی کے کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا ظلم کا اور نہ انصافی کا. اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے خبردار کرنے والی چیزیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. تو بالا و برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ قرآن مجید پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ وہی ختم کی جائے، اور آپ یہ کہتے رہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طٰہٰ کی 99 آیت سے لے کر آیت نمبر 114 تک کی آیات ہیں. ان آیات میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طریقے سے ہم نے پیچھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہم نے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں ان پرانی امتوں کے اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اس دنیا سے گزر گئے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا اس آیت میں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں ان واقعات کی خبریں جو پیچھے گزر چکی ہیں، جو واقعات پیچھے گزر چکے ان کی خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ پرانے واقعات ذکر کرنے میں اگر حال کا یا مستقبل کا فائدہ ہو تو ان کو بیان کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قرآن حکیم اور احادیث کا طریقہ ہے، کیونکہ ان واقعات سے بہت کچھ سبق ملتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کون سے کام اچھے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون سے کام برے ہیں اور ان کے کیسے برے نتائج نکلتے ہیں. یہ واقعات ہمیں یہ تمام اسباق سکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر جہاں امر نہی اور دوسری چیزیں عقائد اور دوسرے احکام بیان کیے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے امم سابقہ انباء ما قد سبق جو گزشتہ واقعات ہیں ان کی خبریں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے سورہ طہٰ کے ان واقعات میں بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو مقصد کوئی واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا، مقصد کوئی کہانی بیان کرنا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے پچھلی آیات میں دیکھا اور پڑھا اور ہم سنا کہ بیچ بیچ میں گیپ ڈال دیے جاتے ہیں، مسلسل واقعہ ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جو خاص خاص باتیں ہیں جو ہمارے حال اور مستقبل کے لیے مناسب اور ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں. اسی لیے اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی بات ماضی کی بیان کریں، ماضی کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس میں سے صرف جو بہت ضروری باتیں ہیں وہ بیان کر دینا کافی ہے، جن کے اوپر حکم شرعی مرتب ہوتا ہو یا جن سے کوئی ہمیں سبق ملتا ہو. باقی انسان کو اس سے زیادہ ماضی کی طرف دیکھنے کے بجائے حال اور مستقبل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو ماضی کے واقعات صرف اس حد تک کہ جن سے ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو درست کرنے کا موقع ملے، اس حد تک ماضی کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کا طریقہ ہے. اسی کو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان واقعات کی خبریں جو واقعات پیچھے گزر چکے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے یہ سراپا نصیحت عطا کی ہے. ذکر کہا جاتا ہے نصیحت کو، اور یہاں نصیحت بول کر قرآن مجید مراد لیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید سراپا نصیحت ہے. اس میں جتنی آیتیں ہیں اور جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسان کی خیر خواہی کے لیے ہیں. نصیحت کے معنی خیر خواہی، تاکہ انسان کی دنیا بھی درست ہو جائے اور انسان کی آخرت بھی درست ہو جائے، حال بھی درست ہو جائے، مستقبل بھی درست ہو جائے. تو یہ قرآن سراپا نصیحت ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے یہ ذکر عطا کیا، یعنی یہ نصیحت عطا کی، یعنی نصیحت والی کتاب عطا کی، یعنی قرآن عطا کیا جو سراپا نصیحت ہے. من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، اب جو آدمی اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا وہ قیامت میں اپنے اوپر بوجھ لادے ہوئے آئے گا. جو آدمی اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، بڑا بوجھ اس کے اوپر، بڑا بوجھ ہوگا. کس کا بوجھ ہوگا؟ کفر کا، گناہوں کا، قرآن مجید نہ پڑھنے کا، قرآن مجید نہ سمجھنے کا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری قرآن ہی کی تفسیر ہے، شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، لیکن سنت جو ہے وہ خود تفسیر ہے کتاب اللہ کی، تو اصل تو کتاب اللہ ہے، اور باقی پھر اس کی جب تفصیلات ہیں وہ احادیث شریفہ میں آتی ہیں، پھر جو تفصیلات متفق علیہ ہیں وہ اجماع میں آ جاتی ہیں، جو تفصیلات مختلف فی ہوتی ہیں، مجتہد فی ہوتی ہیں، وہ قیاس میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اصول فقہ میں یہ بات شروع میں بتا دی جاتی ہے کہ شریعت کے اصول چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ یہ اصل ہے اور متن ہے، اور یہ جو حدیث شریف ہے یہ اس کی شرح ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث شریف سے بھی اعراض کر رہا ہے، کیونکہ حدیث شریف تو قرآن کی تفسیر ہے، اور وہ اعراض کر رہا ہے اجماع سے بھی، قیاس سے بھی، پورے شریعت سے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ من اعرض عنہ، جو قرآن مجید سے اعراض کرے گا، اس ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ اٹھائے ہوئے ہوگا قیامت کے دن بوجھ، خالدین فی، اور اس بوجھ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید سے اعراض کیا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن وہ یہ بوجھ ان کے لیے بڑا برا بوجھ ہوگا۔ سَاءَ لَهُمْ وِزْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، تفسیر میں اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا، اسی بوجھ کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ آذن اللہ من ذالک۔ اور آدمی کا ہلکا پھلکا ہونا، کہ آدمی کی کمر پر کوئی بوجھ نہ ہو، کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ پناہ میں رکھے کفر کا بوجھ ہو، شرک کا بوجھ ہو، گناہوں کا بوجھ ہو، ظلم کا بوجھ ہو، لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہو، تو یہ تباہی تباہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ایک حدیث آتی ہے جو مشکاہ شریف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاس، کہ اولیاء اللہ میں، میرے جو اولیاء ہیں یعنی اولیاء اللہ، ان میں قابل رشک وہ مومن ہے جس کی کمر ہلکی ہو، یعنی جس کے اوپر بوجھ کم سے کم ہو۔ اور عجیب حدیث ہے وہ، تو ذو حظ من الصلاة اطاع ربه فی السر والعلانیہ، اور کہ اس کا انتقال، لا یشار الیہ بالاصابع، زندگی اس نے اس طریقے سے گزاری کہ زیادہ لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، انگلی سے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے اسی حدیث کے اندر کہ جب اس کا انتقال ہوا تو قلت بواکی قلت راس عجلت منیت، موت بھی جلدی سے آ گئی، رونے والی عورتیں بھی کم تھیں، مال میراث بھی کم تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا، بوجھ ہلکا تھا اس کا۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اغنیاء مہاجرین ہیں، یعنی جن کا اونچا مقام ہے، وہ دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور فقراء مہاجرین 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ بوجھ ہلکا ہے، جب بوجھ ہلکا ہے تو جلدی چلے جائیں گے، اور جو اغنیاء ہیں وہ دروازے پر کھڑے رہیں گے، حساب کتاب یہ وہ سارا، پھر اس کے بعد وہ اندر جائیں گے۔ تو بوجھ کا ہلکا ہونا، کمر کے بوجھ کا ہلکا ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی رحمت ہے۔ آدمی آج کل، ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیں، حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کا کہ کمر کا ہلکا رہنا، ہلکا پھلکا رہنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے ذکر کیا کہ من اعرض عنہ، جو قرآن مجید سے اعراض کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، خالدین فیہ، اور اس بوجھ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یعنی اعراض کرنے والے. وَسَعَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے بڑا برا بوجھ ہوگا. اب یہ جو آ رہا ہے کہ قرآن مجید سے اعراض کرے, تو قرآن مجید سے اصل اعراض تو کافر ہی کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو مانتا ہی نہیں. ظاہر ہے جو قرآن مجید کو نہیں مانے گا, قرآن مجید کا انکار کرے گا, قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھے گا, وہ ہے اصل قرآن سے اعراض کرنے والا. لیکن قرآن مجید سے اعراض کی اور بھی صورتیں ہیں ذرا کم درجے کی, کہ جو ایمان ہی کے اندر داخل ہیں مگر اعراض کے اندر آ جاتی ہیں. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ قرآن مجید سے اعراض کی کئی صورتیں ہیں. سب سے بڑی صورت تو یہی ہے کہ آدمی قرآن مجید کو مانے ہی نہ, قرآن مجید پر ایمان ہی نہ رکھے, ظاہر ہے یہ ہے اصل اعراض. لیکن اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو مانتا ہے مگر اس کی تلاوت نہیں کرتا, توفیق ہی نہیں ہوتی, اخبار بھی پڑھ رہا ہے, رسالہ بھی پڑھ رہا ہے, موبائل بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب کمپیوٹر بھی دیکھ رہا ہے, اور بھی سب خرافات دیکھ رہا ہے, لیکن قرآن مجید پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی, قرآن مجید دیکھنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی, تو یہ قرآن مجید سے اعراض ہی ہے. صبح کو بغیر اخبار کے دفتر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتے ہیں پہلے اخبار پڑھنا چاہیے. ارے بھائی, اخبار سے بھی زیادہ ضرورت تو قرآن مجید کی ہے, کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت سب کی صلاح کا سامان ہے. تو اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی بالکل تلاوت نہ کرے, یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہے. آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دوسری صورت یہ ہے قرآن مجید سے اعراض کی, کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر غلط سلط پڑھتا ہے, نہ ہا کا پتہ نہ ہا کا پتہ, اور حروف صحیح نہیں نکالتا, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھو, ہر حرف دوسرے حرف سے, ہر لفظ دوسرے لفظ سے واضح ہونا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, صحیح بھی پڑھتا ہے, مگر بے دلی اور بے پرواہی سے پڑھتا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے, اعراضی کی صورت ہے. آدمی کو توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ چاہے معمول نہ بناؤ, تھوڑا ہی معمول بنا لو, دن بھر میں ایک پارا پڑھ لو, لیکن توجہ سے اور دل لگا کر. پھر اس کے بعد قرآن مجید سے اعراض کی صورت یہ ہوگی کہ پڑھتا بھی ہے, صحیح بھی پڑھتا ہے, اور توجہ سے بھی پڑھتا ہے, مگر عمل نہیں کرتا. جب عمل کا وقت آتا ہے تو نماز میں گول کر جاتا ہے, یا حقوق ادا نہیں کرتا اللہ کے اور بندوں کے, یہ بھی اعراض کی ایک صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے ہم سب کو وابستہ فرمائے, اسی کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے, اسی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ان تخلطہ بلحومنا ودماءنا واسماعنا وابصارنا, اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے خون میں شامل کر دے, آنکھوں میں نگاہوں میں شامل کر دے, یہ ہے اصل بات. اس لیے خوب قرآن مجید سے لگے رہنا چاہیے. ہم آتے ہیں مسجد میں, آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, دو چار رکعت پڑی بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بجائے خالی وقت میں قرآن اٹھا لے انسان, کم از کم ایک صفحہ دو صفحہ, اگر دو منٹ بھی ہیں تو دو صفحے تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے, ایک صفحہ تو پڑھ ہی سکتا ہے. تو بہرحال قرآن مجید سے لگے رہنا چاہیے. اور جو آدمی قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر لائے گا, اور وہ قیامت کے دن بوجھ لے کر آئے گا, اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا, یہ وہ دن ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن جمع کریں گے نیلے ہو کر, ہم مجرموں کو جمع کریں گے اس دن زرقا, زرقا جمع ہے ازرق کی, ازرق کہتے ہیں نیلی آنکھ والے کو بھی اور نیلے جسم والے کو بھی. ہمارے بعض مترجمین اور مفسرین نے اسے نیلی آنکھوں والا شخص مراد لیا ہے، کیونکہ عرب جو تھے وہ ایسے شخص کو برا سمجھتے تھے جس کی آنکھیں نیلی ہوں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ مکار ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں نیلے ہونے سے مراد جسم کا نیلا ہونا ہے، اور جب آدمی کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جسم زہر کی وجہ سے نیلا پڑ گیا. تو مجرم جو تھے جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے کفر، شرک اور گناہوں کا جو زہر تھا وہ ان کے جسم پر نظر آ رہا ہوگا، اور اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے جسم اس زہر کی وجہ سے نیلے پڑ چکے ہوں گے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرمیوں کو جمع کریں گے اس دن اس حالت میں کہ یہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے زہر کی وجہ سے، یعنی زہریلے اعمال کی وجہ سے، زہریلے عقائد کی وجہ سے. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، اور یہ آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہوں گے کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر 10 دن. سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور سور پھونکنے کے بعد سب قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے غیر اختیاری طور پر، اور آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے کہ ہم قبر میں کتنا رہے، دنیا میں کتنا رہے، اب محشر میں آ گئے ہیں. تو وہ ساری باتیں جو انبیاء کرام علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام شروع سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، حساب کتاب محشر، وہ نظر آئے گا آنکھوں سے. اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں اور قبر میں کتنے دن رہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ الا بستم الا عشرا، کہ ہم نہیں ٹھہرے تھے مگر 10 دن، شاید 10 دن تقریباً ہم دنیا میں رہے ہوں گے. آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. کوئی کہے گا 8 دن، کوئی کہے گا 9 دن، کوئی کہے گا 10 دن، اندازہ ہی ہوگا. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جبکہ جو ان میں بہتر طریقے والا ہوگا یعنی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ الا بستم الا یوما، کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر 1 دن. وہ یہ کہے گا کہ نہیں، 10 دن تو بڑی چیز ہے، ہم تو دنیا میں شاید 1 دن رہے تھے، اور حقیقت میں یہ 1 دن بھی زیادہ ہے. قرآن مجید نے سورۃ النازعات میں یہ فرمایا کہ کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ایسا لگے گا قیامت کے دن کہ وہ لوگ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر 1 شام یا کچھ چاشت کے وقت میں، صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں تھوڑا سا وقت ہم رہے تھے. اور ماضی انسان کے لیے ایسا ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ ہم میں سے کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، لیکن اگر 20 سال والا نوجوان بھی اپنے پیچھے 20 سال کو سوچنا شروع کرے تو ایسا لگے گا کہ شاید 20 دن گزرے ہیں. وہ نہیں اندازہ کر سکتا کہ ہر سال میں 365 دن تھے، اور پھر ان 365 دنوں کے اندر میں صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں کیا کچھ کرتا رہا. 30 سال، 40 سال، جس کی عمر 50 سال ہے، وہ اگر پیچھے کی اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بال سفید ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کی، چند دنوں کی بات ہے. اور یہ تو ہم دنیا میں سمجھ رہے ہیں، بہت قریب کا ہے اس لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دن گزرے ہیں یا شاید سال کچھ گزرے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم گنتی اپنی یاد رکھ رہے ہیں. لیکن آخرت میں جب پہنچیں گے اور بیچ میں کافی وقت گزر چکا ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے ہم چند دن ٹھہرے تھے. آدمی حرمین شریفین جاتا ہے، ابھی ہم گئے تھے 20-25 دن، ایسا لگتا ہے کہ شاید 2-3 دن ٹھہرے تھے. آدمی کسی جگہ میں جاتا ہے، ماں سال 2 سال گزارتا ہے کینیڈا میں فلاں فلاں، واپس آتا ہے تو سوچتا ہے، جب کچھ سال گزر جاتے ہیں نا 8-10 سال، تو 8-10 سال بعد سوچتا ہے کہ شاید میں کتنے دن ٹھہرا تھا وہاں، یہ یاد بھی نہیں آتا کہ 1 سال یا 2 سال میں ٹھہرا تھا. جب قیامت میں پہنچیں گے تو قیامت میں بھی یہی حال ہوگا کہ ماضی بالکل بہت چھوٹا سا معلوم ہوگا, اور اس وقت میں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. اس کو یہاں فرمایا گیا کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, اور ان میں سے جو بہتر طریقے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک دن. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. نصف ینصفو کے معنی ہوتے ہیں روئی دھننا. اچھا آپ دیکھتے ہیں جو روئی دھنی جاتی ہے تو اس کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں. تو وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, قرآن مجید میں دوسری جگہ میں بھی آ رہا ہے. تو یہ جو پہاڑ ہیں ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, اور یہ پہاڑ پہاڑ کی شکل میں نہیں رہیں گے بلکہ پوری زمین ہموار ہو جائے گی, اور زمین جو گولائی لیے ہوئے ہے اس کی وجہ سے دور کی چیز نظر نہیں آتی, یہ گولائی بھی ختم کر دی جائے گی, بالکل سپاٹ میدان ہو جائے گا جس کی وجہ سے دور تک کی چیزیں انسان کو نظر آنے لگیں گی, انسان کی نظر بھی تیز ہو جائے گی. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, اس دن تمہاری نظر بہت تیز ہوگی, دور تک انسان دیکھ رہا ہوگا, اور چٹیل میدان ہوگا جس کے اندر نہ کوئی گولائی ہوگی نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ اس میں راستے بل کھا رہے ہوں گے. اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا, ذرہ ذرہ بنا کر بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل صاف میدان کی طرح چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا, اس زمین میں نہ تم کوئی بل دیکھو گے کہ زمین کہیں سے مڑ رہی ہے, ولا امتا, اور نہ ہی تم کوئی ابھار دیکھو گے. امت کہتے ہیں ابھار کو, یعنی نہ کوئی بل ہوگا نہ کوئی ٹیلا اونچائی نیچائی ہوگی, بلکہ بالکل سپاٹ چٹیل اور چکنا میدان ہوگا جو دور تک پھیلا ہوا ہوگا, نظر تیز ہوگی اور سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, اور تم زمین کے اندر نہ کوئی ٹیڑ دیکھو گے نہ اس میں کوئی ابھار دیکھو گے. ٹیڑ ترجمہ کر لیں, ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے اسے کا ترجمہ کیا موڑ, کہ تم اس زمین میں کوئی موڑ نہیں دیکھو گے, اور حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا بل کا, کہ کہیں زمین بل نہیں کھا رہی ہوگی. لا ترى فيها عوجا, تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی موڑ کوئی بل کوئی ٹیڑ, ولا امتا, اور نہ تم ابھار, کوئی ابھار نہیں ہوگا, بالکل سپاٹ ہوگی. یوم اذن یتبعون الداعی, اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے, میدان محشر کی طرف پکارا جا رہا ہوگا, اور لوگ بے اختیار اس آواز کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج لہ, یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ پیچھے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کے, اور اس پیچھے جانے میں کوئی بل کوئی موڑ نہیں ہوگا, یعنی آواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اور سیدھے چل رہے ہوں گے آواز کی طرف, رکنے کا کوئی سوال نہیں ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, اور تمام آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا همسا, تو تم نہیں سنو گے مگر سر سراہٹ سناٹا ہوگا. حالانکہ اتنے انسان ہوں گے, اربوں انسان میدان محشر میں ہوں گے، لیکن دہشت خوف کی وجہ سے عالم یہ ہوگا کہ کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، رحمان کے لیے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، پرسکون ہو جائیں گی، دب جائیں گی۔ خشع یخشع خشوع کے معنی پست ہو جانا، دب جانا، پرسکون ہو جانا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی طرح قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ تو خشوع کا کیا مطلب؟ دل پرسکون، آنکھیں پرسکون، خیالات پرسکون، اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھکا ہوا، یہ معنی ہے خشوع کے۔ خشوع کے معنی ہوتے ہیں بالکل ساکت ہو جانا، سناٹا چھا جانا۔ تو نماز، اصل میں نماز وہ ہے کہ جس میں آدمی کے اندر ظاہر اور باطن میں سناٹا چھا جائے، خیالات بھی پرسکون ہو، آنکھیں بھی پرسکون ہو، اعضا بھی پرسکون۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اعضا کے اندر حرکت زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، کہ اگر ان کا دل پرسکون ہوتا تو ان کے اعضا بھی پرسکون ہوتے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، یہ اصل میں دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب انسان دل گھبرا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی قابو میں نہیں ہوتے، اور جتنا آپ کا دل پرسکون ہوگا اتنے ہی آپ کے اعضا پرسکون ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ قلب کا سکون ہم سب کو عطا فرمائے، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی کو سکینت سے تعبیر کیا گیا جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں، اور انزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ کئی جگہ قرآن مجید میں سکینت کا ذکر آتا ہے۔ تو انسان کا دل پرسکون رہے، خیالات پرسکون ہوں، اعضا پرسکون ہوں، بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و، دل بے چین، خیالات بے چین، اعضا بے چین، تو یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ اور پرسکون ہو، دل پرسکون، خیالات پرسکون، اعضا پرسکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ خشوع کے معنی ہے پرسکون ہونا، سناٹا چھا جانا، خاموش ہو جانا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، رحمان کے لیے ساری آوازیں پرسکون ہو گئیں، پست ہو گئیں، سناٹا چھا گیا۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے مگر سرسراہٹ، یعنی پاؤں کے چلنے کی آہٹ۔ بعضوں نے آہٹ ترجمہ کیا، بعضوں نے سرسراہٹ ترجمہ کیا۔ ایک ہلکی سی آواز جو پاؤں کے چلنے سے ہلکی سی پیدا ہوتی ہے، وہ تو ایک سرسراہٹ ہوگی، آہٹ سی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی، سناٹا ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ الا من اذن له الرحمن، مگر اس شخص کو سفارش فائدہ دے گی، یا اس شخص کی سفارش فائدہ دے گی جس کو رحمان نے اجازت دی ہو۔ ورضی له قولا، اور رحمان اس کی بات پر راضی ہو۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اور جگہوں میں بھی ہے کہ اس روز کسی کو بات کرنے کی یا شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی مگر یہ کہ لا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورۃ النبا کے اندر، کہ جس کو رحمان اجازت دے اور جو وہ بات کرے گا تو صحیح بات کرے گا۔ تو شفاعت، انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ حفاظ کرام اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے، علماء کی شفاعت کا، شہداء کی شفاعت کا، اور اللہ والوں کی شفاعت کا ذکر آتا ہے، اور ان کی شفاعت ہوگی مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ سفارش کام نہیں آئے گی، سفارش نفع نہ دے گی، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کی بات پر رحمان راضی ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ ہی جانتا ہے جو چیز لوگوں کے آگے ہے اور وہ چیز جو لوگوں کے پیچھے ہے. ماضی, حال, مستقبل, پیچھے ماضی کیا ہے, اس وقت میں کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا, اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ ہی جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, اور سارے چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور آسمان و زمین کو تھامنے والی ہے. سارے چہرے, آج بھی سب کے چہرے اللہ کے سامنے, عظمت کے سامنے جھکتے ہیں, لیکن اس دن قیامت کے دن تو سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. للحی القیوم, اس ذات کے لیے جو زندہ ہے, جس کو کوئی موت نہیں آئے گی, نہ موت آتی ہے. القیوم, جو آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے. آنا یعنو کے معنی ہوتے ہیں جھک جانے کے, آنا وط تھا اصل میں. وعانت الوجوہ للحی القیوم, اور سب چہرے جھک گئے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور آسمان و زمین کو تھامنے والی ہے. وقت خواب من حمل ظلما, اور وہ آدمی ناکام ہے جو ظلم اٹھا کر لایا. ناکام وہ شخص ہوگا جو ظلم اٹھا کر لایا, ناکام وہ شخص ہوگا جو ظلم اٹھا کر لایا, ناکام وہ شخص ہے جو ظلم اٹھا کر لایا. میرے دوستو اور ساتھی اور بزرگوں, ظلم سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, ظلم سے بچو, کسی پر ظلم مت کرو, کیونکہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا. ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں, بیوی پر, معصوم بچوں پر, یا ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں ان پر ہم ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں, لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو. اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا بلند کی جاتی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچا دی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد کروں گا, ضرور بھی ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہوں. اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت خواب من حمل ظلما, اور وہ آدمی ناکام ہے جو ظلم اٹھا کر لایا. شرک بھی ظلم ہے, ان شرک لظلم عظیم, شرک بڑا ظلم عظیم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کرنا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا انکار کرے, ماں باپ کے حق کا انکار کرے اور دوسرے جو حقوق اس کے ذمہ اس کا انکار کرے, وہ ظالم ہے. تو اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں فرمایا گیا وقت خواب من حمل ظلما, کہ وہ آدمی ناکام ہے جو ظلم اٹھا کر لایا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور جو آدمی نیکیاں لے کر آئے, جو آدمی نیکی کے کام کرے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور جو شخص نیکیوں کے کام کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنْ, اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, تو وہ نہ ڈرے گا ظلم سے اور نہ کمی سے. اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انگور کھا رہی تھی, تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دانہ, دو دانے رہ گئے تھے, اچانک باہر سے کسی مسکین کی آواز آئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ دو دانے یا ایک دانہ یہ باہر دے دو. انہوں نے کہا یہ ایک دانہ کیا دوں؟ کہا کہ ایک دانہ اللہ کے ہاں ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوا, اللہ کے ہاں ایک دانہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوارے کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھوارا احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا ثواب اس سے ملتا ہے۔ تو اگر آدمی مومن ہو اور وہ نیکی کے کام کرے، فلا یخاف ظلما ولا حزما، تو وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ کمی سے ڈرے گا، یعنی اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے گناہ ہمارے ذمہ ڈال دے، ہر انسان کو صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ یوم یفر المرء من ابیہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے اعمال اس کے ذمہ ڈال دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے کوئی نیکی کی ہو اس کی نیکی میں کمی کر دی جائے اور نیکی ضائع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلا یخاف ظلما ولا حزما، جو نیکی کے کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم سے ڈرے گا، یعنی کسی کا گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، ولا حزما، اور نہ کمی سے ڈرے گا، یعنی اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو دیکھے گا۔ بندے نہیں دیکھتے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اگر کوئی آدمی کوئی بھی نیکی کرے، راستے میں جاتے ہوئے آپ نے پتھر ہی ہٹا دیا، کسی نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا نہیں دیکھا، مگر جس نے دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھ لیا، وہ نیکی ضائع نہیں جاتی، چاہے کتنی چھپا کر کیوں نہ کی جائے، اللہ کے ہاں کسی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ جو آدمی نیکیوں کے کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو تو وہ نہیں ڈرے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ ظلم کا نہ حزم کا۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی نیکی، دوسروں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں، اس ظلم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور حزم کا معنی یہ ہے کہ کمی کر دی جائے اس کی نیکیوں میں، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں کم کر دی جائیں، جو نیکی اس کی ہے وہ اسی کے پاس رہے گی۔ البتہ وہ حدیث آتی ہے کہ اگر کسی کا حق ضائع کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کو دلوا دی جائیں گی، لیکن شروع میں وہ اسی کے پاس ہوں گی، جب مقاصہ ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، بدلہ ہوگا اس وقت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
www.deeninam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے حملوں کا معتدل جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف تکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر سے اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔